ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
والأئمة المحدثين والمجتهدين باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط يوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرؤومية ويقال القسط مصدر المفسد وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين بالحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى أنه حدثنا أحمد بن أشكال قال حدثنا محمد بن خزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل تعالى أنه قال حدثنا أحمد بن أشكال قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حميمتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى أنه قال حدثنا أحمد بن أشكال قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والأئمة المحدثين والمجتهدين. باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى أنه قال حدثنا أحمد بن أشباب قال حدثنا محمد بن فصيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن خير الكتاب كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء وبالسند المتصل منا الى الامام الهمام الحافظ الحجه امير المؤمنين في الحديث محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه قال باب قول الله ونذو الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسط أسوء العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجاهل وبه قال حدثنا أحمد بن أشكابي قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سب سے پہلے تو جو روایت حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی آپ کے سامنے پڑھی گئی جو مسلسل بالاولیت کہلاتی ہے, میں نے اپنے شیخ و مرشد حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب مہاجر مدنی انور اللہ مرقدہ سے سب سے پہلے یہ روایت سنی اور انہوں نے اپنے شیخ و مرشد و استاد حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے سب سے پہلے یہ روایت سنی اور انہوں نے حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب اڈھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے سب سے پہلے یہ روایت سنی اور انہوں نے حضرت مولانا شاہ محمد اسحاق صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے سب سے پہلے یہ روایت سنی اور انہوں نے اپنے نانا حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے سب سے پہلے یہ روایت سنی اور انہوں نے اپنے والد بزرگوار حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے سب سے پہلے یہ روایت سنی اور آگے کی سند حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ الفضل المبین فی المسلسل من حدیث النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلسلات کے نام سے مشہور ہے اس میں دیکھی جا سکتی ہے. البتہ یہ بات یاد رہے یہ تسلسل جو ہے اولیت کا راوی حدیث حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ تک ہی ہے. سفیان ابن عیینہ نے یہ حدیث اپنے استاد حضرت عمر ابن دینار سے اور انہوں نے اپنے استاد مرویان ہو ابو قابوس جو حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے اور انہوں نے اپنے استاد حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سب سے پہلے نہیں سنی، گویا یہ تسلسل صرف حضرت سفیان ابن عوینہ تک ہی ہے۔ اور الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اللہ کے وہ بندے جو اللہ کی مخلوق کے اوپر رحمت اور شفقت کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ رحمت و مہربانی کا معاملہ فرماتے ہیں۔ ارحموا من فی الارض، زمین والوں کے اوپر تم رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، آسمان والا تم پر رحم کرے گا، رحم کرو تم اہل زمین پر، مہرباں ہوگا خدا، مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ یہ باب جو ابھی آپ نے ابھی پڑھا، یہ بخاری شریف جو الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، پورا نام یہی ہے لیکن اختصار کے طور پر ہم لوگ بخاری شریف سے یاد کرتے ہیں، اس کا یہ آخری باب ہے۔ یہ باب تو یہ آخری یہی ہے، اور اس کی کتاب آخری کون سی، تو اس سلسلے میں عام طور پر تو حضرات شراح یہ فرماتے ہیں کہ آخری کتاب کتاب التوحید ہے۔ ویسے اس کا جو نام ہے کتاب التوحید، یہ عام طور پر نسخوں کے اندر یہی نام جو ہے لکھا گیا ہے، نصفی کے نسخے میں ہے اور اکثر اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور مستملی کی روایت میں کتاب التوحید والرد علی الجہمیت وغیرہ، یہ پورا نام اس میں یہ ہے۔ تو یہ آخری کتاب ہے، عام طور پر شرح یہی کہتے ہیں، اور حضرت شیخ مولانا محمد زکریہ نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ آخری کتاب کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ ہے، گویا یہ کتاب التوحید سے پہلے جو ہے وہ، اس کو حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے الجامع الصحیح کی آخری کتاب قرار دی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ دراصل یہ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ یہ آخری کتاب ہے، البتہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک انداز یہ رہا ہے کہ وہ جہاں کسی کوئی عنوان کتاب کا قائم کرتے ہیں تو اس عنوان میں کے ماتحت اس کے جو ضد چیزیں ہیں اس کو بھی اسی کے ماتحت پیش کرتے ہیں، جیسے شروع میں کتاب الایمان کا عنوان قائم کیا اور اس کے اندر انہوں نے باب و کفرین دون کفرین، باب و ظلمین دون ظلمین، باب المعاصی من امر الجاہلیہ، یہ جو چیزیں ایمان کے خلاف اور ضد تھی اس کو بھی ذکر کیا، کیونکہ وہ بھی ضد یہ تتبین الاشیاء، عام طور پر کوئی کسی چیز کا جو مخالف اور ضد ہے اس کو جب بیان کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اور جیسے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں کتاب الاستسقاء کے اندر جو ہے، حالانکہ وہ کتاب الاستسقاء لیکن باب دعا دعائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اجعلہا سنین کسنی یوسف، حضرت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قریش کے لیے جو بدعا فرمائی تھی جب ان لوگوں نے حضور کی تکذیب کی اور آپ پر ایمان نہیں لائے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ تو ان کی گرفت فرما، اور وہ گرفت کس شکل میں ہوگی، اجعلہا سنین کسنی یوسف، حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جیسے قحط کے 7 سال مسلط کیے گئے تھے ایسے ہی 7 سال ان کے اوپر مسلط فرما۔ اب یہ تو بارش کے لانے کی نہیں بلکہ بارش کے اٹھانے کی دعا کی جا رہی ہے، حالانکہ وہ کتاب الاستسقاء ہے۔ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں یہاں پر بھی وہی انداز کہ انہوں نے اندر جو اس کا ضد تھا اس کو ذکر کیا۔ اسی طریقے سے آخری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ ہے، جس میں قرآن اور حدیث کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اور بہرحال یہ اصل تو یہ ہے کہ آدمی اتباع کا اہتمام کرے، اتباع کتاب و سنت کا، تو اب اس کے ضد جو ہیں وہ بدعات ہیں، تو ان بدعات کو بھی یعنی اس کے خلاف جو چیزیں تھیں ان کو بھی چونکہ ان میں بیان کرنا چاہتے تھے، اور وہ ایک دو نہیں تھی، وہاں کتاب الایمان میں چند چیزیں جو ایمان کے مخالف اور ضد ہیں ان کو بیان کیا، وہ چند ہونے کی وجہ سے ان کو باپ کے عنوان کے ماتحت ذکر کیا۔ اسی طرح کتاب الاستسقاء کے اندر بھی ایسا ہی کیا کہ وہ ایک چیز تھی، ایک باپ کے ماتحت ذکر کر دیا، لیکن یہاں ایمان کے خلاف جو غلط عقائد ہیں گمراہ فرقوں کے، وہ ایک دو باتیں نہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، تو گویا ان کو بیان کرنے کے لیے گویا تو باپ کے بجائے پورا ایک کتاب کا عنوان کتاب التوحید والرد علی الجہمیت وغیرہ قائم کیا۔ یہ کتاب التوحید جو ہے بقول حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کے کوئی مستقل کتاب نہیں ہے، بلکہ وہ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ کا گویا ضمیمہ ہے، اور اس کے ماتحت ہے، یہ تو گویا مستقل کتاب نہیں، مستقل کتاب وہ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ ہے، یہ آخری کتاب حضرت شیخ فرماتے ہیں۔ لیکن عام طور پر حضرات شرح فرماتے ہیں کہ الجامع الصحیح کی آخری کتاب جو ہے وہ کتاب التوحید ہی ہے، اور وہ اسی کا ایک باب ہے یہ وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اب یہ باب کو کتاب کے ساتھ کیا مناسبت ہوگی؟ تو چونکہ کتاب التوحید میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باری تعالیٰ کی ذات اور صفات کی توحید ذات اور توحید صفات کو بیان کرنا چاہتے ہیں، وہ اہل سنت والجماعت کی جو توحید ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی کا بھی اثبات ہوتا ہے اور اس کی صفات کا بھی اثبات و اقرار ہوتا ہے۔ ایک توحید جہمیہ کی ہے، وہ بھی اپنے آپ کو اہل التوحید کہتے ہیں، لیکن وہ صفات باری کا انکار کرتے ہیں، وہ یوں کہتے ہیں کہ اگر صفات کو ماننے جاؤ گے تو بہت سارے خداؤں کو ماننا لازم آئے گا، اور اسی لیے وہ صرف اللہ کی ذات کو مان کر کے اس کی صفات کا انکار کرتے ہیں، اور اپنے اس نظریے کو گویا پیش کرنے کے لیے اور نظریے کی اس میں اپنے لیے استعمال کرتے ہیں اہل التوحید، کہ ہم اہل توحید ہیں۔ ہر زمانے کے اندر گویا یہی طریقہ رہا ہے کہ جو بدعتی فرقے ہیں اپنے لیے وہ القاب استعمال کرتے ہیں، برعکس نہنگ نام زنگی کافور، جیسا کہ آپ نے پڑھا ہوگا فارسی میں، تو جو ہے ہمارے زمانے کے اہل بدعت اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کے نام سے معنون کرتے ہیں، ایسے وہ بھی جہمیہ اپنے آپ کو اہل توحید کہا کرتے تھے، حالانکہ وہ باری تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں۔ بہرحال یہ باب جو ہے اس میں چونکہ صفات دو طرح کی ہیں، صفات ذات اور صفات افعال، تو یہ وزن میزان جو ہے وزن اعمال یہ صفات اعمال میں سے ہے، اس لیے جو ہے اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں اس کتاب کے آخر میں ذکر کیا ہے۔ اور مسئلہ اس باب کے اندر کون سا بیان کرنا چاہتے ہیں، تو عام طور پر تو حضرات شرح اس میں یہی فرماتے ہیں کہ وزن اعمال قیامت کے روز جو میزان قائم کی جائے گی، ترازو رکھی جائے گی اور اس کے اندر وزن ہوگا، اسی مسئلے کو اور اسی عقیدے کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس عنوان کے ماتحت پیش کرنا چاہتے ہیں اور ثابت کرنا چاہتے ہیں، جبکہ یہ اکثر شرح یہی اس باب کی قائم کرنے کی غرض اور مقصد بیان کرتے ہیں. البتہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے اکابر میں سے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں تلاوت اور متلو کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں، یعنی گویا تلاوت جو بندے کا عمل ہے اور بندے کا فعل ہے، بندے کا عمل ہونے کی حیثیت سے جیسے اس کے دوسرے اعمال کا وزن ہوگا تولے جائیں گے، تلاوت جو اس کا عمل ہے وہ بھی تولا جائے گا. رہا متلو، یعنی یہ تلاوت والا عمل جس پر ہو رہا ہے، یعنی اللہ کا کلام، تو اللہ کا کلام ہے بھلا اس کو کون تول سکتا ہے. گویا دونوں میں فرق ظاہر کرنا، چونکہ صفت کلام ایک ایسی صفت رہی ہے کہ اس کی وجہ سے بڑے اختلافات رہے اور بڑے فرقے بھی اس کی نتیجے میں پیدا ہوئے، اور پھر یہی وہ مسئلہ تھا جس کی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو لفظی بالقرآن مخلوق والا مسئلہ ان کو اس کی وجہ سے آزمائش میں پڑھنا پڑا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید کے اندر اس کلام والے مسئلے کو بہت سارے ابواب کے اندر بیان کیا ہے، بلکہ ان دونوں حضرات کا نظریہ تو یہ ہے کہنا یہ آخر تک جہاں کلام کا مسئلہ شروع ہوا وہاں سے لے کر یہ آخری باب تک اسی مسئلے کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں، اور گویا اسی مناسبت سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ترازو کے اندر جو تولا جائے گا بندے کا عمل تلاوت تولا جائے گا، باقی یہ تلاوت جس کی ہو رہی ہے یعنی اللہ کا کلام قرآن پاک، بھلا اس کو تو کون تول سکتا ہے. بہرحال یہ باب کی غرض اور مقصد ان حضرات نے تو یہ بیان کی ہے، لیکن عام طور پر شورا فرماتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب کے ذریعے سے جو ہے وہ وزن اعمال کو اور اقامت میزان کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. یہ مسئلہ بھی جو ہے جو اسلام کے اندر گمراہ فرقے باز ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے میزان کا انکار کیا، وزن اعمال کا انکار کیا، ان میں خاص طور پر جو ہے پیش پیش یہ معتزلہ ہیں. ویسے سوال ایک پیدا ہوتا ہے، یہ باب تو امام یہ کتاب جو امام بخاری نے قائم کی ہے اس کا عنوان تو تھا کتاب التوحید ورد علی الجہمیت وغیرہ، گویا اس کتاب کے اندر تو جہمیہ کے اوپر رد کر رہے ہیں اور یہ تو معتزلہ ہیں، تو اور جہمیہ نے جو ہے وہ کئی میزان کا وزن اعمال کا انکار نہیں کیا ہے، تو اس کا جواب ایک تو دیا گیا ہے کہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ جہمیہ کے اندر بھی ایک آدھ کچھ فرقے ایسے ہیں، کچھ حضرات جو یہ میزان کا انکار کرتے ہیں، چنانچہ علامہ کوثری رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کو بیان کیا ہے. اور دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ یہ امام بخاری نے خالی کتاب التوحید ورد علی الجہمیہ نے آگے وغیرہم کا بھی اضافہ تو کیا ہے، اس وغیرہم کے اندر معتزلہ بھی شامل ہو جائیں گے. بہرحال یہ اس باب کے قائم کرنے کا مقصد معتزلہ کے نظریے کی تردید ہے. وہ کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے جیسا کہ قرآن پاک کی بہت ساری آیتوں سے، اور امام بخاری یہاں ایک روایت کو بھی پیش کر رہے ہیں اس سے بات پتہ چلتا ہے کہ وہ آیت تو پیش کی ہے تھا جب باب کے عنوان کے اندر ونضع الموازین القسط لیوم القیامة، کہ قیامت کے روز ہم جو ہیں وہ انصاف کی ترازو قائم کریں گے. تو اب گویا ترازو موازین یا میزان کی جمع ہے، ویسے تو موزون کی جمع بھی آتی ہے لیکن یہاں یہ موزون کی جمع نہیں بن سکتی اس آیت کے اندر. ہاں فاما من خفت موازینہ اور ثقلت موازینہ، وہاں یہ امکان ہے، لیکن یہ اس آیت کے اندر تو موازین یقینی طور پر میزان ہی کی جمع ہے، موزون کی نہیں. تو بہرحال یہ ترازو ہم قائم کریں گے. تو معتزلہ کیا کہتے ہیں کہ یہ وزن اعمال اور یہ ترازو کا قائم کرنا مقصد کیا ہے؟ کہ بندوں کے اعمال کی کمی بیشی کو معلوم کیا جا سکے. تو اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتے ہیں. جب وہ جانتے ہیں تو پھر ان کو ترازو قائم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک تو ان کی دلیل یہ ہے, یہ تو گویا اللہ تعالیٰ کی علم کو سامنے رکھتے ہوئے کہا. دوسری دلیل کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ یہ اعمال جو ہیں یہ اعراض ہیں. یہ زمانے قدیم کے اندر یہ جو یونانی علوم اسلام کے اندر منتقل ہوئے, یہ خلیفہ عباسی مامون الرشید نے اپنے دور خلافت کے اندر یونانی جو علوم تھے, عقلی علوم, فلسفہ اور منطق وغیرہ, ان کو عربی زبان کے اندر منتقل کیا اور عربی زبان میں بھی یہ علوم پڑھائے جانے لگے. تو اس کی وجہ سے جو بہت ساری چیزیں ایسی آئی کہ جن کو پڑھ کر کے لوگوں کے قلوب کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہوئے اسلامی عقائد اور اعمال کے متعلق. تو بہرحال یہ جو یہ ہے یونانی فلسفہ اور یونانی منطق, اس کے اندر آپ نے منطق میں پڑھا ہوگا یہ جو کلی ہوتی ہے, تو اس کے اندر یہ ویسے جو موجود کی انہوں نے دو قسمیں کی ہیں, جوہر اور عرض. جوہر تو وہ کہلاتا ہے جو قائم بے نفسی ہی ہو, کہ وہ اپنے وجود میں کسی کے تابع نہ ہو. یہ کتاب قائم بے نفسی ہی ہے, ہم اور آپ قائم بے نفسی ہی ہیں, یہ مائک جو ہے قائم بے نفسی ہے خود, وہ اپنے وجود میں کسی اور کے تابع نہیں ہے. کچھ موجود چیزیں ایسی ہیں جو قائم بے نفسی نہیں ہیں, وہ تنے تنہا موجود نہیں ہو سکتی جب تک کہ دوسرے کے تابع اس کو نہ قرار دیا جائے. سفید رنگ, یہ کپڑے کی سفیدی, آپ سفیدی کو کسی نہ کسی چیز کے اندر بتلا سکتے ہیں. آپ سفیدی کا مفہوم سمجھانا چاہیں گے تو یہ کتاب سفید ہے, یہ کپڑا سفید ہے, گائے سفید ہے, یہ فلانی چیز سفید ہے, لیکن اس سفیدی کو خالی اکیلا اکیلی سفیدی وجود جو ہے پائی نہیں جا سکتی, وہ اپنے وجود میں گویا کسی کے تابع ہے. لمبائی چوڑائی, یہ ڈیسک ہے یہ اتنا لمبا ہے, یہ چوڑائی ہے, یہ لمبائی اور چوڑائی یہ بھی ایک موجود چیز ہے, سمجھ میں آیا کہ, لیکن اس کو آپ الگ سے کہ بھائی لمبائی مجھے نکال الگ سے دو نا, یہ الگ سے نہیں ملے گی, وہ تو کسی نہ کسی چیز کے اندر آپ کو ملے گی. اس کا وجود مستقل نہیں ہے, کسی دوسرے موجود کے تابع ہے. تو ایسی موجود چیزوں کو ان کے یہاں جس کا وجود اپنا مستقل نہ ہو دوسروں کے تابع ہو, اس کو یہ لوگ عرض کہتے ہیں, اعراض اس کی جماعت ہی ہے. اور جس کا وجود اپنا مستقل ہو تو اس کو کہتے ہیں جوہر. یہ جواہر بہت سارے ہیں اور اعراض بھی بہت سارے, اعراض کی انہوں نے کئی قسمیں کی ہیں, کم, کیف, زمان, یہ سب جیسا کہ آپ نے منطق میں پڑھا ہوگا. تو بہرحال وہ یوں کہتے ہیں کہ یہ عمل جو ہے نا انسان کا وہ عرض ہے. اور جیسے نماز, نماز عمل ہے نا, ہم نے نماز پڑھی, نماز کہیں الگ سے کوئی دکھا سکتا ہے بھائی تم نے نماز پڑھی کہاں ہے؟ وہ تو آدمی جب وہ عمل کر رہا ہوتا ہے تو اس عمل کے اس آدمی کے ساتھ وہ عمل کیا ہے, اندر موجود ہے. یہ نماز ایک اس کا عمل ایسا ہے کہ وہ الگ سے آدمی سے الگ کر کے ہم اس کو نہیں پا سکتے, دیکھ سکتے ہیں. اس کو جوہر کہا. جتنے بھی اعمال ہیں آدمی کے, میں بول رہا ہوں تو یہ میرے بول جو ہیں وہ میرے ساتھ قائم ہیں, کوئی الگ سے آپ ڈھونڈنا چاہیں یا مجھ سے کہیں ذرا یہ الگ دے دو مجھے, نہیں ہوگا. تو بہرحال یہ معتزلہ یوں کہتے ہیں کہ انسان کے اعمال کیسے تولے جائیں گے جبکہ وہ انسان کے ساتھ ہیں, ان کا الگ سے وجود, الگ ہو تو ترازو کے پلڑے میں رکھے ہیں, الگ ہے ہی نہیں تو پھر اس کو کیسے تولیں گے, وہ یوں کہتے ہیں. اس لیے اعراض ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ گویا وزن کے قابل نہیں ہے. یہ انہوں نے دلیل پیش کی, اگرچہ ان کی اس دلیل کے جوابات دیے گئے ہیں. اللہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے نا عالم تین ہے, ایک تو عالم دنیا ہے, ایک عالم برزخ ہے, اور ایک عالم آخرت کے اندر آخرت ہے. ہر عالم کا حکم الگ الگ ہے, ہم عالم برزخ کو عالم دنیا پر قیاس نہیں کر سکتے اور عالم آخرت کو عالم دنیا پر قیاس نہیں کر سکتے. ارے خود دنیا کے اندر کئی اقلیم ہیں, ایک اقلیم کو دوسرے اقلیم کے اوپر قیاس نہیں کر سکتے کہ بھائی ہم یہاں ہمارے یہاں رات ہے, یہ ایشیا میں ہم ہیں, یہاں ہندوستان میں رات ہے تو امریکہ میں بھی رات ہے. نہیں, جب ایک اقلیم میں جو چیزیں دوسرے میں ہونا ضروری نہیں, ایک جگہ پر گرمی کا موسم ہے دوسری جگہ بھی گرمی ہو یہ ضروری نہیں ہو, ہو سکتا ہے کہ وہاں سردی کا. تو دنیا ہی کے اقالیم کے اندر وہ ایک اقلیم میں جو چیز ہے دوسرے میں وہی پائی جائے ضروری نہیں ہے. تو پھر دنیا کو آپ دنیا کی چیزوں کو یا آخرت کی چیزوں کو دنیا پر قیاس کرنا چاہیں تو کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر انہوں نے مزید آگے یہ فرمایا کہ بھائی دیکھو یہ جتنے بھی موجودات ہیں, یہ کتاب, یہ مائک, یہ ڈیسک, یہ بتی جو ہے وہ, یہ سب اس کے ہمارے دماغ کے اندر ہیں کہ نہیں, ہماری قوت خیالیہ میں ہیں. یہ جسمانی چیزیں ہیں جسم والی, لیکن ہماری قوت خیالیہ کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں, لیکن اس کا جسم بغیر جسم کے. تو ہمارے قوت خیالیہ میں اور دماغ میں وہ بغیر جسم کے, اور یہاں خارج میں وہ جسم ہے. تو وہاں جسم نہیں ہے اس لیے یہ نہیں لازم آتا کہ اس کا جسم ہو ہی نہیں سکتا یہاں ہے. تو اسی طریقے سے ایک چیز دنیا میں عرض ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آخرت میں بھی وہ کیا ہو, عرض ہی ہو, ہو سکتا ہے آخرت میں وہ جو ہو. دیکھو یہ کتاب وغیرہ اس کا جو تصور ہے وہ ہمارے دماغ, وہ عرض ہے ہمارے دماغ کے ساتھ قائم, اس کا کوئی مستقل وجود نہیں, لیکن یہی خارج میں کیا ہے, جوہر ہے. تو آپ کا کہنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ دنیا میں یہ جوہر ہے, عرض ہے تو آخرت میں بھی ہو سکتا. اور آج کل تو اب یہ جو عرض جس کو کہتے ہیں کہ وہ ناپا نہیں, وہ تولا نہیں جا سکتا, آج کی سائنس نے اور دینی ترقیات نے اس کو بھی ختم کر دیا. اب تو سردی ناپی جا سکتی ہے, گرمی ناپی جا سکتی ہے, بخار اتنی ڈگری ہے بولتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں حالانکہ وہ سب کیا ہیں, سمجھا ہے کہ نہیں, آپ کا بخار الگ سے تھوڑا ہے, تو انسان کے ساتھ قائم ہے, لیکن اس کو باقاعدہ تھرمامیٹر کے ذریعے سے ناپا جاتا ہے. تو معلوم آراز بھی ناپے اور تولے جا سکتے ہیں, تمہارا یہ اشکال کوئی نہیں. بہرحال انہوں نے چونکہ یہ معتزلہ ہے مسلمان, مسلمانوں ہی کا ایک فرقہ ہے, لیکن وہ عقلی اس پر چلتے ہیں. تو جو چیزیں ایسی ہوں جو قرآن یا حدیث میں جن کو عقل کے وہ ان کے عقلی اصول کے خلاف ہو تو اس کو ہو بہو اس شکل میں مانتے نہیں, اس میں ذرا تاویل کرتے ہیں, انکار تو نہیں کرتے. انکار کریں گے تو ایمان سے نکل جائیں گے. وہ میزان کا انکار کریں, قرآن کی بے شمار آیتوں کے اندر میزان ہے. یہی آیت دیکھ لو, نضع الموازین القسط یوم القیامہ, کہ ہم ترازو قائم کریں گے. تو ہم یوں کہیں گے ترازو ہے ہی نہیں, کبھی کبھی تم تو آیت کا انکار کرتے ہو, ایمان سے نکل جاؤ. نہیں, وہ کہتے ہیں ترازو کا مطلب ترازو نہیں ہے, وہ جو تولنے کا ایک آلہ ہے جس کے ذریعے سے چیزوں کو تولا اور ناپا جاتا ہے وہ یہ مراد نہیں, بلکہ یہاں ترازو بول کر مطلب یہ لیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز انصاف کریں گے. اللہ کے اس انصاف کرنے والی کے اس کو تعبیر کیا کا اسے ترازو سے, یہ وہ یوں کہتے ہیں. انہوں نے تعبیر کی ترازو کو اس کے حقیقی معنی میں نہیں لیا, بلکہ ترازو بول کر کے اللہ کے عدل و انصاف کی طرف اشارہ کیا گیا, یہ تعبیر کی. تعویل نہ کرتے تو بالکل یا نکل جاتے ایمان سے. یہ تو ہے مسلمان, بار اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. خیر, تو بہرحال لیکن اہل سنت والجماعت کا مسلک ان کے مقابلے میں یہ ہے کہ قرآن میں جہاں میزان آیا, میزان کا مطلب ہی وہ تو تولنے کا آلہ, جس سے کسی چیز کا جو ہے وزن معلوم ہوتا ہے, کمی بیشی معلوم ہوتی ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ باقاعدہ قیامت کے روز جو ہے وہ کیا کریں گے, ترازو قائم کریں گے. ترازو ہوگی, چنانچہ روایتوں سے اس کی تائید ہوتی ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ابو القاسم لالکائی نے ذکر کیا ہے کہ وہ جو ہے ترازو اتنی بڑی ہوگی کہ اس کے ایک پلڑے میں یہ ساری آسمانیں اور زمین اور اس میں جو کچھ ہے وہ ڈالا جائے تو بھی سما جائے گا, یہ اتنی بڑی ترازو جو وہاں قائم ہوگی. تو بہرحال اہل سنت والجماعت ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ ترازو ہی ہے بس. اب یہ کہنا تمہارا کہ اللہ کو تو معلوم ہے کہ اس کے اعمال کی کیا حیثیت ہے, اس میں کتنا وزن ہے, اللہ کو معلوم ہے, لیکن اللہ تعالیٰ بندے پر حجت قائم کرنے کے لیے, اللہ کو تو سب ہی معلوم ہے, لیکن پھر بھی اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں دونوں جانب, نیکی اور برائی جو بھی آدمی کرتا ہے وہ لکھا جاتا ہے, نامہ اعمال میں ہے. قیامت کے روز باقاعدہ, قیامت کے معاملہ ایسا ہے کہ جیسے دنیا کے اندر کورٹ کچہری میں ساری چیزیں جو ہے نا وہ باقاعدہ گواہوں کے ساتھ پیش, وہاں اسی طرح کا معاملہ ہوگا. باقاعدہ مشرکین سے کہا جائے گا, ان نے کہ وہ مشرکین یوں کہیں گے وہاں جائیں دیکھیں گے, حدیث میں آتا ہے اس کی کہ بھائی وہاں مشرکین جب یہ دیکھیں گے کہ اہل ایمان کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس معاملے کو دیکھ کر کے وہ یوں کہیں گے یہاں تو کوئی زیادہ جو ہے نا پکڑ دھکڑ ہوتی نہیں ہے, لاؤ نا ہم بھی یوں کہنے کہ ہم نے کفر کیا ہی نہیں, کون ہم پر ثابت کر سکے گا, ماں کے ہوئے تو نا سزا ہوئے, یوں کہا ماں کننا مشرکین, قرآن کہتا ہے نہیں وہ انکار کر دیں گے, جب یہ انکار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی زبان پر تالا لگا دیں گے, ان کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے, گواہ بھی کئی قسم کے ہوں گے. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ سب جو کچھ ہوگا اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ترازو قائم کر کے اللہ تعالیٰ خود وزن معلوم کرنا چاہتے ہیں, اللہ کو تو سب معلوم ہے, لیکن جو ہے وہ بندوں پر حجت قائم کرنے کے لیے یہ سب کریں گے. ایک خالی خود معلوم کرنا یہی ایک سبب نہیں ہوتا. اچھا تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ معتزلہ نے جس بنیاد پر ترازو کے وجود کا انکار کیا ہے اس کے باقاعدہ سب جوابات دیے گئے ہیں, اور آیت کے اندر قرآن کی جو ترازو کا لفظ آیا ہے وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ, ہم انصاف کی ترازویں قائم کریں گے قیامت کے روز. اب یہ موازین جمع کا صیغہ لائے, ایک بات اور ہے یہاں, کیا ایک ترازو ہوگی یا کئی ترازویں ہوں گی؟ تو جو ہے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اس طرف گئے ہیں جمع کے صیغوں کو دیکھتے ہوئے کہ کئی ترازویں ہوں گی, بھائی کئی ترازویں کا ایک ہو, جن کے اعمال تولے جانے وہ انسان بھی تو بہت سارے ہیں نا, ہر ایک کے عمل کے لیے الگ الگ ترازو, یا الگ الگ عمل کے لیے الگ الگ ترازو, نماز کا والا عمل تولنے کے لیے الگ ترازو, روزے کو تولنے کے لیے الگ ترازو, دنیا میں بھی دیکھتے ہیں سونا تولنے کے لیے الگ ترازو, لکڑیاں تولنے کے لیے الگ ترازو, غلہ تولنے کے لیے الگ ترازو, ایسے یہاں پر بھی وہ جمع کا صیغہ استعمال. لیکن راجح قول جیسا کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ترازو ایک ہی ہوگی. اب پھر جمع کا صیغہ کہیں کو لائے, کیونکہ ایک ترازو بہت ساری ترازوؤں کا کام کرتی ہے, اس نے جمع کے صیغے سے اس کو تعبیر کیا, تمام لوگوں کے اعمال اس میں تولے جائیں گے, ہر عمل اس میں تولا جائے گا اس لیے. اور بعض کہتے ہیں کہ تعظیم اور تفخیم کے لیے اس ترازو کی عظمت اور بڑائی کو ظاہر کرنے کے لیے, جیسے کبھی ایک آدمی ہوتا ہے لیکن اپنی بڑائی کے ہم نے یوں کیا ہم نے کہا, تو وہاں تعظیم مقصود ہوتی ہے. انا انزل اللہ و باری تعالیٰ نے اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا, حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ایک ہے. خیر تو بہرحال ایک ترازو کے باوجود اس کو یہاں جمع کا صیغہ لا کر کے تو اس کی تعظیم اور تفخیم مراد مقصود ہے, باقی راجہ یہی ہے کہ ترازو ایک ہی ہوگی. بہرحال امام بخاری کا مقصد اس باب کو قائم کرنے سے یہی ہے کہ یہ جو معتزلہ نے باقاعدہ اس کا انکار کیا وہ اس کو ثابت کرنا چاہتی ہیں. پہلے تو آیت کریمہ لائے, اس کتاب التوحید میں ان کا انداز ہر جگہ یہی رہا, جیسا کہ آپ جب شروع کتاب التوحید سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں ہر باب میں جس مسئلے کو وہ چھیڑتے ہیں پہلے اس کے لیے آیات کو پیش کرتے ہیں پھر حدیث لاتے ہیں، چونکہ مسئلہ عقیدے کا ہے اور عقیدے کے اس بات کے لیے دلیل قطعی کی ضرورت ہے، اس لیے آیتوں کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ روایتیں لائیں گے تو وہ تو سب خبر واحد ہے، خبر واحد قطعی نہیں ہوا کرتی، اس لیے اس سے عقیدہ کیسے ثابت ہوگا۔ اگرچہ ساری کتاب التوحید کی تمام روایتوں کو اخبار احاد کو جمع کر کے گویا مجموعی اعتبار سے ایک اللہ کی صفات صاحب، لیکن ہر ہر صفت کو الگ ثابت کرنے کے لیے تو یہ آیتوں ہی سے کام لیا گیا ہے۔ خیر، تو بہرحال یہاں امام بخاری کا مقصد اس باب کو قائم کرنے سے میزان والا جو عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا اس کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور معتزلہ جو اس کا انکار کرتے ہیں اس کی تردید کرنا چاہتے ہیں۔ وَنَدَوُ الْمَوَازِنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ ہم انصاف کی ترازویں قائم کریں گے۔ اب یہاں قسط واحد ہے، موازین جمع ہے، اس کی صفت کیسے بنا، وہ تو آپ نحو پڑھے ہوئے ہیں ماشاء اللہ۔ اگر یہ قسط یہ مصدر ہے اور مصدر جو ہے وہ صفت بن سکتا ہے واحد کی بھی، جمع کی بھی اور تثنیہ کی بھی، جیسا کہ آپ نے وہاں ہدایت النحو میں پڑھا ہوگا زیدون عدلون، زیدان عدلون اور زیدون عدلون، وہ سب کی صفت بن سکتا ہے واحد ہونے کے باوجود، واحد کی بھی، تثنیہ کی بھی، جمع کی بھی۔ یہ قسط، یہ موازین کی صفات، انہوں نے کہا یہ قسط جو ہے وہ مفعول لہو ہے، یا نزول موازین نوازان للقسط، ہم ترازویں قائم کریں گے کائے کے لیے، انصاف کے لیے۔ خیر، بارہ یہ آیت ہوئی، اس کے بعد آگے وان یہ تو آیت لائے، اب اصل دعویٰ پیش کر رہے ہیں کون؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ اس آیت کو لا کر کے کیا ثابت کرنا ہے؟ وان اعمال بنی آدم و قولہم یوزن۔ اب یہ قولہم جو ہے نا، یہ ہمارا عام نسخہ جو ہے اس میں یہی ہے، قابوسی کا جو نسخہ ہے اس کے اندر بجائے قولہم کے اقوالہم، تو جب اقوالہم لائیں گے تو بجائے یوزن کے توزن پڑھیں گے۔ ہمارے قاری نے جو ہے پڑھا قولہم اور ساتھ میں لایا توزن، توزن یہاں نہیں لائیں گے، قولہم پڑھیں گے تو یوزن پڑھنا پڑے گا، اور توزن تو اس وقت پڑھیں گے جبکہ اقوالہم والا نسخہ آپ یہاں پڑھیں۔ خیر، تو بہرحال یہ انسان کے اعمال اور ان کے اقوال تولے جائیں گے۔ اب یہ جو ترازو قائم کی جائے گی اس کا تو تمام اہل سنت والجماعت گویا عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن اس ترازو کے اندر کیا تولا جائے یہ چیز خود اہل سنت والجماعت کے اندر جو ہے اختلاف کا سبب بنی ہوئی ہے، مختلفی بنی ہوئی ہے۔ اہل سنت والجماعت ترازو کو تو مانتے ہیں، ترازو میں تولا جائے گا، لیکن کیا چیز تولی جائے گی؟ تو اب جو ہے ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ اصحاب اعمال تولے جائیں گے، چنانچہ علامہ بغوی نے اپنی تفسیر میں اور حافظ ابن کثیر نے بھی اپنی تفسیر میں یہ قول ذکر کیا ہے، لیکن حضرت شیخ یونس صاحب نور اللہ برکاتہ فرماتے ہیں کہ بڑی جستجو کے بعد بھی اس قول کا قائل کون ہے یہ پتا نہیں چل سکا۔ اب حضرت شیخ اگر یہ بات کہیں تو پھر ماننی پڑے گی، تو بہرحال کیا یہ گویا کہتے ہیں کہ یہ قول تو ہے، قائل کون ہے؟ البتہ اس قول کی دلیل ذکر کی جاتی ہے، ایک تو وہ جو آپ نے بخاری شریف کی کتاب و تفسیر میں سورہ کہف کی جو تفسیر ہے اس کے اندر روایت پڑی ہوگی کہ قیامت کے روز ایک لمبا ترنگا آدمی لایا جائے گا، لا یزر عند اللہ جناح بعوضتی، اللہ کے یہاں اس کا مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہیں ہوگا۔ معلوم ہوا اعمال کرنے والے خود جو انسان ہیں ان کو تولا جائے گا، تبھی تو لا یزر عند اللہ جناح بعوضتی کہا گیا ہے۔ ایک تو انہوں نے یہ دلیل پیش کی گئی ہے اس قول کے قائلین کی طرف سے، اور دوسرا وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا واقعہ جو مسند احمد میں بھی ہے، اور جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ادب المفرد میں بھی, مسند احمد میں تو خود ابن مسعود کی روایت سے ہے, اور ادب المفرد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے. ایک مرتبہ جو ایک سفر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ ابن مسعود کوئی موٹے تڑنگ اور لمبے تڑنگے آدمی نہیں تھے, پست طاقت تھے اور بہت دبلے پتلے. ایک مرتبہ سفر میں جو ہے ایک مسواک پیرو کے درختوں پر چڑھے مسواک کی لکڑی کاٹنے کے لیے, اوپر چڑھے تو وہ ہوا کی وجہ سے ان کی لونگی ہٹ گئی اور وہ پنڈلی ان کی کھل گئی پوری, بہت پتلی پتلی پنڈلیاں تھیں ان کی, ان پتلی پتلی پنڈلیوں کو دیکھ کر غیر اختیاری طور پر صحابہ ہنس پڑے. تو بعد مرتبہ تو ہنسنا جو ہے قصدن ہوتا ہے, صحابہ سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی, کبھی غیر اختیاری ہو جاتی کوئی بات, تو اس میں پتلی پنڈلیوں کو دیکھ کر غیر اختیاری ان کو جو ہنسی آ گئی, تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا, ارے ان کی پنڈلیوں پر ہنستے کیا ہو, یہ تو میزان کے اندر احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہے, مانو یہ پنڈلیاں تو لی جائیں گی. تو پنڈلیاں تو حضرت ابن مسعود کا ایک یہ ہے نا بدن کا حصہ ہے, معلوم ہے اصحاب اعمال تو لے جائیں گے. بہرحال یہ دو دلیلیں ان کی طرف سے پیش کی گئی ہے. دوسرا قول جو ہے یہ ہے اس سلسلے میں کہ صحائف اعمال تو لے جائیں گے, ایک بڑی جماعت خود ہمارے بڑے بڑے اکابر میں سے اس کی طرف گئی ہے, ابن فورق ہے, امام الحرمین ہیں, ابو عبداللہ قرطبی ہیں, ابو العباس قرطبی, اور جو تذکرہ دین کی کتاب ہے وہ, اور اسی طریقے سے اور بھی حضرات امام رازی اور صاحب جو ہے روح المعانی علامہ آلوسی وہ بھی اس طرح گئے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ صحائف اعمال تو لے جائیں گے. اس سلسلے میں جو عمر سے بھی نقل کیا جاتا ہے, اور چونکہ عمل کا تولنا وہ جس اعتراض کی وجہ سے جو ہے معتزلہ نے نفس وزن کا اور ترازو کا انکار کیا تھا, وہ اس اعتراض نے یہاں بھی پیچھا کیا, تو اس اعتراض ہی کو حل کرنے کے لیے جو ہے کہا کہ کیا تولا جائے گا, صحیف یعنی جن دفتروں میں وہ اعمال لکھے جاتے ہیں وہ دفتر تولے جائیں گے. اور اس سلسلے میں دلیل بھی پیش کی, حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس کو حدیث البطاقہ کہا جاتا ہے, قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو الگ کریں گے مجمع میں سے اور اس کے گناہوں کا کہ 99 دفتر, اتنے گناہ کیے ہوں گے کہ وہ 99 دفتر اور ہر دفتر ہر رجسٹر اتنا بڑا کہ نگاہیں پہنچے وہاں تک, اتنے گناہ اس کے ہوں گے اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے, اللہ تعالیٰ اس کو پوچھیں گے تم کے رو من ہذا شیء, ان میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے, یعنی کبھی تو ایسا ہو نا بندہ میں نے یہ نہیں کیا خالی میرے سر جڑ دیا گیا ہے, کہا نہیں وہ انکار وہ نہ کہے گا نہیں میں انکار نہیں کرتا, تو کیا میرے نام اعمال لکھنے والے فرشتوں نے تیرے اوپر غلط تو نہیں لکھ دیا, نہیں تو نے گناہ نہ کیا اور لکھ دیا اور نے ایسا بھی نہیں, اچھا بھی مطلب کہ تو مانتا تو ہے کہ میرا ہی آگے ہے میں نے گناہ, کوئی عذر بھی ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے گناہ آدمی کرتا ہے لیکن کوئی عذر ہوتا ہے, کوئی عذر کیا عذر بھی نہیں کچھ نہیں کی, تو پھر جو ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھو تمہارا ایک عمل ایک نیکی ہمارے پاس ہے, ارے ایک پرچی چھوٹی سی نکالی جائے گی جس میں کلمہ شہادت جو اس نے پڑھا تھا وہ لکھا ہوا ہوگا, اور کہا دیکھو ہمارے یہاں ناانصافی نہیں ہوتی تم جاؤ جہاں وزن ہوتا ہے اور اس کو تلواؤ, وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ یہ 99 رجسٹر اور نگاہ جائے اتنے بڑے بڑے اس کے مقابلے میں اس پرچی کی کیا حیثیت ہے, جو رزلٹ آنے والا ہے وہ تو کھلنا ہی ہے, جا کے کیا کروں گا, نہیں باری تعالیٰ کہ تو جا ہمارے یہاں ناانصافی نہیں, چنانچہ وہاں بھیجا جائے گا وہ, اور باقاعدہ ایک ترازو کے اندر وہ سارے 99 رجسٹر لمبا دیر رکھا گیا, اور اس کے بعد ان رجسٹروں کے رکھ چکنے کے بعد دوسرے ترازو میں تو خالی تھا نا وہ پرچی رکھتے ہی وہ ترازو ایسا جھکے گا تیزی کے ساتھ وہ سارے رجسٹر بھی اڑ جائیں گے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھائی کوئی جو ہے نا کوئی بھاری چیز سامنے والے پلڑے میں رکھی جائے تو تیزی کے ساتھ وہ پلڑا ایسا جھکتا ہے کہ دوسرے پلڑے والے میں جو چیز ہوتی ہے وہ اڑ جاتی ہے. کہا اللہ کے نام کے سامنے کوئی چیز کیا ٹک سکتی ہے. خیر تو بہرحال معلوم ہوا یہ حدیث بطاقہ ترمذی وغیرہ میں موجود ہیں, تو اس سے استدلال کیا ان لوگوں نے کہ معلوم ہوا وہ جو جن رجسٹروں میں جن اس میں یہ نام اعمال لکھے جاتے ہیں وہ تو لے گئے. اور ایک تیسرا نظریہ اہل سنت والجماعت ہی کا ہے جس میں امام احمد بن حنبل اور علی بن مدینی اور ابن حزم ظاہری اور خود امام بخاری ابو ذر رازی ابو حاتم رازی اور امام بخاری خود بھی اسی طرف گئے ہیں. اسی لیے انہوں نے یہ کہا کہ خود اعمال تو لے جائیں گے. کیا اعمال تو لے جائیں گے؟ وہ عمل جو اب وہ بات وہی آتی ہے کہ عمل ہیں کہاں جو تو لے اللہ تعالیٰ ان کو ان میں ترازو میں لانے پر کیا ہیں قادر ہیں رکھیں گے وہ. تو اسی لیے امام بخاری نے باپ کا جو عنوان قائم کیا تو اہل سنت و جماعت کے جو تین گروہ تھے ان میں سے تیسرے گروہ میں وہ خود بھی ہیں اسی نظریے کو پیش کیا ورنہ اعمال بنی آدم و قولہم یوزن کہ انسانوں کے اعمال اور ان کی بات کو تولا جائے گا. جو اس کا اقوالہم یوزن اس کو بہت سارے اعمال کے مقابلے کے پیش نظر زیادہ مناسب قرار دیا گیا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے پھر یہ ساری بحث تو اعمال کی ہو رہی ہے یہ اقوال کو کائے کو گھسیڑ دیا انہوں نے اندر رائے کائے کو یہ جملہ. تو آپ بخاری شریف پوری کر رہے ہیں پڑھتے چلے آپ کے استاد نے بتایا ہوگا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت شریفہ ہے کہ باپ کا کوئی عنوان قائم کرتے ہیں قائم کرنے کے بعد وہ محسوس کرتے ہیں کہ میں نے جو عنوان قائم کیا ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ایسی حدیث جو ان کی شرط کے مطابق ہو میرے پاس ہے نہیں. تو پھر اس میں اس عنوان میں ایک اور اضافہ کر دیتے ہیں ایسا اضافہ کہ اس کو ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس ان کی شرط کے مطابق حدیث موجود ہوتی ہے. یہاں بھی ایسا ہی کیا. دیکھو اگر خالی یوں کہتے وانا اعمال بنی آدم توزن تو پھر اعمال کی صراحت کے ساتھ کوئی روایت ان کے پاس ان کی شرط کے مطابق موجود نہیں ہے. تو انہوں نے بھی وہی اپنی اسی عادت شریفہ کے مطابق اعمال بنی آدم کے بعد ایک اضافہ کر دیا. کہا یا اقوالہم یوزن. اور یہ حدیث ہے وہ جو آ رہی ہے اندر اس میں جو دو کلمے ایسے ہیں تو دو کلمے کیا ہیں قول ہیں اور اس کے اندر کہا کہ وہ ترازو میں کیا ہیں بھاری ہیں. معلوم ہے وہ کلمے خود رکھے جائیں گے ترازو کے اندر تو اس سے قول کا تولا جانا کیا ہوا ثابت. اور قول ایک عمل ہے کائی کا زبان کا. تو جیسے زبان کا ایک عمل ہے یہ دوسرے اعمال دوسرے اعضاء کے اعمال ہیں. تو جب یہ ایک عمل کا تولا جانا ثابت ہوا تو دوسرے جوار ہیں کہ اعمال کا بھی تولا جانا خود بخود ثابت ہو جائے گا. اور یہ ویسے تو لفظ اعمال میں یہ خود آ جاتا تھا قول لیکن چونکہ اقوال ایک انسان کے اعمال میں اعضاء کے اندر زبان کی ایک الگ حیثیت ہے اور وہ اس کا جو چکر چلتا ہے نا وہ خوب بولتی ہے دوسرے اعمال کی بہت کم رہ جاتے ہیں کبھی اس کے مقابلے میں. بہرحال اس نے اس کو الگ سے بھی کیا. خیر تو بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لفظ قولہم لا کر وہی اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اس لفظ کا اضافہ کیا. اور آگے پھر جو روایت پیش کریں گے کیا اب اس سے پہلے آگے انہوں نے وہ آیت کریمہ جو پیش کی ہے اس کی مناسبت سے کچھ باتیں فرما رہے ہیں چونکہ ان کی عادت شریفہ یہ بھی ہے کوئی لفظ آ گیا ہو تو اس کی تحقیق لغوی بھی پیش کرتے ہیں. مجاہد جو ہیں ائمہ تفسیر میں سے مجاہد جبر رحمۃ اللہ علیہ ان کا قول نقل کیا القسطاسو. اب یہ ونضعو الموازین القسط، لفظ قسط کی مناسبت سے قسطاس لائے، یہ بھی ان کا ایک خاص انداز ہے. کوئی لفظ آیا اس مادے کا، کوئی اور کلمہ موجود ہے قرآن میں تو اس کو بھی وہ پیش کرتے ہیں اور پھر اس کی تفصیل، کیونکہ اس جیسا دوسرا لفظ وہ لائیں گے تو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. تو یہاں قسطاس کو لائے اسی قسط کی مناسبت سے، اس کا ترجمہ مجاہد کے حوالے سے پیش کیا، اعلیٰ دلو بل رومیہ، گویا یہ قسطاس رومی زبان کا لفظ ہے اور اس کو رومی زبان میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے انصاف عدل. تو ایک دوسرا مسئلہ چھڑا چھوڑ رہا ہے کہ قرآن میں دوسری زبانوں کے الفاظ بھی ہیں یا نہیں ہیں، یہ بھی ایک لمبا چوڑی بحث ہے. اچھا، فَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ، يُقَالُ اس کا قائل کون ہے؟ کہ ابو عبیدہ محمد ابن مسنہ، عام طور پر ان کے اقوال کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التفسیر میں بھی ذکر کیا ہے، یہاں ملا ہے. حافظ نے تو یہ یقالو کی وضاحت نہیں کی ہے، لیکن دوسرے شرح جو ہیں کہتے ہیں کہ یقالو کے ذریعے سے اشارہ انہیں ابو عبیدہ معمری نے مصنح کی طرف ہے کہ مقصد. اب دیکھو عربی زبان میں مقصد باب عفان سے بولتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ الاد انصاف کرنے والا. پر اسی کو مجرد میں قاصد بولیں گے تو وہ محمد قاصدون فکانو جہنما اتبا، تو وہ ظالم کے معنی میں آتا ہے. اب پھر یہ کیا ہو گیا؟ ابھی اسی بہت ساری تفصیل کی گئی ہے، بہت سے تو کہتے ہیں یہ لفظ قسط جو ہے اجداد میں سے ہیں، اور باغوں کا قسط یہ انصاف کے معنی اور قسط جو ہے وہ ظلم اور جور کے معنی میں آتا ہے. اور اسی قسط کو جو ہے وہ باب افعال میں لے گئے تو اس صورت میں باب افعال کا جو خاصہ ہے، ایک خاصہ جو ہے سیرورت کا بھی ہے. سیرورت یعنی جیسے البنت ناقتو، یعنی سارت ناقتو ذات لبن، یعنی اونٹنی دودھ والی ہو گئی، یا جیسے اطفلت مراتو سارت مراتو ذات طفلی، تو یہاں اقصد ہمانا سارا ذات قسط انصاف والا ہو گیا. اور اگر قسط تو ظلم کے معنی میں آتا ہے وہ لیا جائے، اور باب انفال میں لائیں گے باب انفال کا ایک دوسرا خاصہ ہے کیا؟ سلب ماخذ، وہ یہاں لے کر کے ہویا جب وہ مسلوب القسط مسلوب الجور ہو گیا تو اس کا انصاف والا ہونا خود بخود ثابت ہو جائے گا. خیر، آریتیں ان کی لوگ بھی تحقیق کرے. یہ ہمارا سبق پورا ہو گیا. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت پیش کر دی، اس روایت کو لائے ہیں یہاں. جیسے یہ روایت بخاری شریف میں دو جگہ پر اور لائے ہیں، کتاب الدعوات، کتاب الدعوات میں وہاں اپنے استاد زہیر ابن حرب سے، اور کتاب الایمان میں قتیبہ ابن سعید کے حوالے سے، یہاں احمد ابن اشرف. چونکہ ایک ہی استاد سے سند الگ ہو گئی تو یہ روایت بھی الگ ہو گئی. امام بخاری کا یہ خاص یہ ہے. اب یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں، قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلمتان حبیبتان الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں جو محبوب ہیں رحمان کے ہاں، رحمان کے نندی. اب کلمتان آیا، پھر وہ دوسرا چکر چلا. ایک لفظ کلمہ ایک تو اصطلاحی طور پر بولا جاتا ہے نحویوں کے یہاں، الکلمۃ لفظ لمعنا مفردا، سمجھائے گا نہیں، وہ مراد نہیں ہے کلمہ بول کر کے یہاں. باقاعدہ ہم اردو میں جو کلمہ کہتے ہیں نا، کلمہ یعنی کلام، جملہ، سینٹینس انگریزی میں جس کو کہتے ہیں، اور گجراتی میں جس کو واقعہ کہتے ہیں. دو واقعہ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں، اور خفیفتان علی اللسان، بولنے میں. اب کوئی کہے گا کہ اللہ کو محبوب ہے تو شاید تو بڑی مشکل سے آدمی اس کو ادا کر پاتا ہوگا. نہیں نہیں، بولنے میں بڑے آسان، اور پھر ساتھ ہی کہیں بولنے میں بڑے آسان، کہ ثواب اتنا زیادہ نہیں ملتا ہوگا، سبھی لتا نے فلمیزان کے ترازو کے اندر وہ کیا ہیں وزین. بس یہ سقیل لتان فلمیزان ان دونوں کلموں کو ثقیل کہا حدیث میں. معلوم ہے یہ کلمے ہی رکھے جائیں گے کہاں ترازو میں, تو بھاری اس نے کہا نہیں بھاری کلموں کو بھاری کہا. صحیفہ کلمہ جس صحیفے میں کلمے لکھے اس کو بھاری نہیں کہا. بس وہ جو اہل سنت والجماعت کا تیسرا گروہ جو کہتے تھے نفس اعمالی کو دہرایا وہ بات ثابت ہو رہی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ, یہ دونوں کلمے یہ ہیں, اس کی بڑی فضیلتیں بھی آئی ہیں. تو بہرحال یہ تو سب گویا ایک سبق کی حیثیت سے ہوا, لیکن ہمیں اصل دیکھنا یہ ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کا ہر عمل تولا جائے گا. اس لیے ہمیں اس کی فکر کرنی ہے کہ بھائی ہمارا بھی عمل تولے جائیں گے, تو جب تولے جائیں گے تو کون سی وہ جو ہے چیز ہے جس اعمال کے اندر وزن پیدا کرے, کون سی چیز سے وزن پیدا ہوتا ہے؟ کہ وزن وہی جو شروع میں آپ پڑھ کر کے آئے, کیا انما الاعمال بالنیات, آپ کی نیت جتنا اخلاص ہوگا اسی اخلاص کے مطابق آپ کے اعمال کے اندر وزن ہو جائے. یوں گویا آخری حدیث اور پہلی حدیث دونوں میں بھی کیا ہو جائے گی, مناسبت اور ہو جائیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ حضرات کو علم حاصل کرنے کا موقع دیا ہے, یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے آپ کے حال پر, اس کی قدر کرو اور جو کچھ بھی سیکھا ہے وہ اس کو اللہ کے دوسرے بندوں تک پہنچانے کا اہتمام کرو. میں کہ نہیں حضرت ابو ہریرہ کی روایت کتاب العلم میں پڑھی ہوگی, لوگ کہتے ہیں ابو ہریرہ بہت روایتیں بیان کرتے ہیں بہت روایتیں بیان کرتے ہیں. اگر قرآن پاک کی یہ دو آیتیں نہ ہوتی تو میں کبھی بھی ان آیتوں کے اندر اسی پر تنبیہ کی گئی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے علم تمہارے پاس, اس کو جو لوگ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا, جو لوگ چھپاتے ہیں ان چیزوں کو, ان گویا صاف صاف احکام کو اور ہدایت کی باتوں کو جو ہم نے قرآن کے اندر نازل کی, ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب, اس کے بعد کہ ہم نے ان چیزوں کو قرآن کے اندر بیان کر دیا, اولئک یلعنہم اللہ یلعنہم اللاعنون, یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے فرشتے لوگ سب اس پر لعنت کرتے ہیں. الا الذین تابوا, البتہ جو لوگ اپنی اس غلط حرکت سے یعنی اللہ کا حکم نہ پہنچانے والی آپ تک تھے اس سے باز آ گئے. الا الذین تابوا, توبہ کر لی, واصلحوا, اور اپنا حال ٹھیک کر لیا اور پہنچانا شروع کر دیا, واصلحوا وبینوا, اور ان احکام کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیا. آگے کیا ہے, فاولئک اتوب علیہ وانا التواب, ان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں معاف کر دوں گا اور میں معاف کرنے والا ہوں, بڑا مہربان ہوں. تو گویا کسی سے کوتاہی ہو بھی جاوے تو ابھی اس کی تلافی کا راستہ کھلا ہوا ہے. ویسے تو آپ کا یہی ہونا چاہیے, اور پہلا درجہ اس کا یہ ہے, پہنچانے والی بات تو بات کی ہے, پہلا خود اس پر کیا کرنا ہے عمل. حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ہم اپنے طلباء کو پوچھتے ہیں تم کائے کو پڑھتے ہو, تو جواب یوں دیتے ہیں اللہ کے بندوں تک یہ باتیں پہنچائیں گے. ٹھیک ہے یہ چیز, مگر پہلے اپنی تو فکر کرو, پہلے یوں کہو کہ ہم خود عمل کریں گے اور اس کے بعد اللہ کے دوسرے بندوں تک اس کو پہنچائیں گے. دوبارہ اس پر عمل کا اہتمام, عمل کریں گے یہی اس کا حق ہے علم کا, بلکہ اسلام کے اندر علم برائے علم, خالی علم کوئی حیثیت نہیں رکھتا, علم برائے عمل ہے. اور اسی لیے حضور کی دعاؤں میں ہے اللہم انی اسألک علما نافعا, کہ اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں. دوسری دعا ہے واعوذ بک من علم لا ینفع, جو علم نافع نہ ہو اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. تو معلوم ہوا علم نافع ایسی چیز ہے جو مطلوب ہے, پر علم غیر نافع مطلوب نہیں. اب نافع کون سا, نافع کون سا؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد امام غزالی کی خدمت میں رہے, علم حاصل کیا بہت زمانہ. علم حاصل کرنے کے بعد جانے لگے تو کہا حضرت بہت سارا آپ کے پاس تو حاصل کیا, لیکن اب کچھ خلاصہ ہم کو بتلا دیجیے. تو امام بخاری نے یا ایوہ الولد کے نام سے ایک مستقل ان کو خط, امام بخاری کا خط کر کے یہ ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا جو ہے عاشق الہی صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ, پہلے پہل انہوں نے اس کو اردو میں شائع کیا تھا. اس کے بعد ابھی ماضی قریب میں حضرت مولانا قمر زمان صاحب دامت برکاتہم نے بھی اس کو شائع کرایا ہے. اس کے اندر امام غزالی نے اپنے اس شاگرد کو بہت ساری باتیں کہیں, اس میں ایک بات کہی جو علم نافع کی علامت کیا بتلائی, جو علم تم کو دنیا میں اللہ کی نافرمانی سے نہیں روکتا وہ آخرت میں تم کو اللہ کے عذاب سے نہیں روکے گا. اگر اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانا چاہتے ہو تو اللہ کی نافرمانی سے دنیا میں بچو. بارہ ضرورت اس کی ہے, اللہ تعالیٰ اس کا اہتمام ہمیں نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.
سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. لا اله الا الله الحنان المنان وبدر السماوات والارض ذو الجلال والاكرام. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله واليك يرجع الامر كله. اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حمدا دائما ما دوامي ولك الحمد حمدا خالدا ما خلودي ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا لا يريد قائله الا رضاك ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. اللهم يا عليم يا حليم يا كريم يا كبير یا سمیع یا بصیر یا من لا شریک له ولا وزیر له ویا خالق الشمس والقمر المنیر ویا عصمت البائس الخائف المستجیب ویا رازق الطفل الصغیر ویا جابر العزم الکثیر. ندعوک دعاء البائس الفقیر کدعاء المستر الظهیر دعاء من خضعت لك رقبته وفازت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. اللهم لا تجعلنا بدعائك ربنا شقيا وكلنا رؤوفا رحيما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل صلاه كامله وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به القلب وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بعدد ما تحب و ترضى ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والأولى اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما گنہگار ہیں خطا کار ہیں قصوروار ہیں اے اللہ اب تک کی ہماری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزری تو نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو بجا نہیں لائے تو نے جن چیزوں سے منع فرمایا انہی کا ارتکاب کرتے رہے اے اللہ ہم تو سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں جسم کا وہ کون سا عضو ہے جس کو ہم نے تیری نافرمانی میں استعمال نہ کیا ہو اور رات اور دن کی وہ کون سی گھڑی ہے جس میں ہم نے گناہوں کا ارتکاب نہ کیا ہو اے اللہ اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا مولا معاف کر دے مولا معاف کر دے مولا معاف کر دے تجھے معافی بہت پسند ہے بندے جب تجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں خوش ہو کر تو فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کے گناہوں کو میرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا یقیناً اے اللہ ہمارے گناہوں کو آپ ہی معاف کر سکتے ہیں ہماری مغفرت فرما ہمارے والدین کی مغفرت فرما ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما ہمارے بھائی بہن ہماری اولاد در اولاد کی مغفرت فرما ہمارے اعزاء اور اقارب کی مغفرت فرما ہمارے اساتذہ اور مشائخ کی مغفرت فرما ہمارے دوست اور احباب کی مغفرت فرما ہمارے محسنین و متعلقین مخلصین و محبین کی مغفرت فرما جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا لکھا جو ہم سے دعاؤں کی توقع اور امید رکھے ہوئے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما تمام مؤمنین و مؤمنات مسلمین و مسلمات پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما ہمارے چھوٹے اور بڑے ظاہر اور پوشیدہ اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے اے اللہ ایک لمحے کے لیے بھی تیری معصیت اور تجھ سے غفلت میں مبتلا ہونے سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما اے اللہ تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما اے اللہ تو ہمارے قلوب کو قلوب سلیمہ و منیبہ اور ہمارے نفوس کو نفوس مطمئنہ بنا دے اے اللہ دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما ہمیں ہمارے متعلقین اور تمام ماتحتوں کے اے اللہ ہم سب کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما، ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانے غیر سے حفاظت فرما، ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا، اللہ ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما، ہماری اولادوں کو عقائد حقا، علوم نافعا، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما، برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری پوری عبادت فرما، اپنی شان ربوبیت سے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے۔ اے اللہ، آج کی اس مجلس میں جن طلباء نے اس الجامع صحیح کو تکمیل تک پہنچایا اور اپنے نصابی تمام کتابیں مکمل کیں، اے اللہ ان تمام کو بے انتہا قبول فرما، اے اللہ ان سب سے، ان کے اساتذہ اور ان کے والدین اور ان کے مربیوں نے جو امیدیں قائم کی ہیں، اللہ ان سب کو ان توقعات سے بڑھ کر کے بنا دے۔ اللہ دین اور علم دین کی خدمت، اشاعت اور حفاظت کے لیے، اور امام اسلام کی حفاظت اور اشاعت اور خدمت کے لیے بے انتہا قبول فرما۔ اللہ ان کے ایک ایک لمحے کو ان اللہ کاموں میں مشغول فرما دے، ان میں سے ہر ایک کو اللہ ہدایت کا چراغ اور مفتاح من خیر بنا اور مغلاق من شر بنا۔ اللہ زندگی کے مختلف ادوار میں ان کی بھرپور اللہ نصرت فرما، اللہ ان کی رہنمائی فرما، دستگیری فرما، مشکل کشائی فرما، اللہ ان کی بھرپور حفاظت فرما، فتنوں سے حفاظت فرما، ان کی ضروریات کی کفالت فرما کر، اللہ غنائے ظاہر و باطن سے ان کو مالا مال فرما کر دین اور علم دین اور ایمان و اسلام کی اشاعت کے لیے، حفاظت کے لیے، خدمت کے لیے ان کی صلاحیتوں کو قبول فرما لے، ان کو فارغ فرما لے، اپنے فضل کا معاملہ فرما لے۔ اللہ اس مدرسے کو بھی بے انتہا قبول فرما، اس کے قائم کرنے والوں، چلانے والوں، پڑھانے والوں، پڑھنے والوں، تعاون کرنے والوں، تعلق محبت رکھنے والوں سب کو بے انتہا قبول فرما، ہر قسم کے شرور و فتن و مکارے سے اسلامیہ کی حفاظت فرما۔ اللہ اس کے علمی، اخلاقی، انتظامی، تعلیمی، تربیتی، اصلاحی معیار کو بلند سے بلند تر فرما۔ اللہ ہمیں اور ہمارے تمام ماتحتوں کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، نماز کا عشق و محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے، نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، نماز کا خشوع و خضوع ہمیں عطا فرما، نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو اے اللہ منور اور معمول فرما، عبادات کا اہتمام نصیب فرما، معاملات کی درستگی عطا فرما، معاشرت کا حسن عطا فرما، آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما۔ اے اللہ آپس کی حق تلفیوں سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ مختلف حیثیتوں سے جو ذمہ داریاں اور فرائض منصبی تو نے ہم پر لازم کیے ہیں، پوری امانت و دیانت کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما، ان کی ادائیگی میں ادنا خیانت اور بددیانتی کے ارتکاب سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ ہمیں اپنی کمیوں، اپنی کوتاہیوں، اپنے قصور، اپنے عیوب و ذنوب کا ادراک اور احساس عطا فرما کر اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما، معلوم نہیں کب اور کہاں زندگی کی شام ہو جائے، اے اللہ ایسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق سے، کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ نہیں گیا. اللہ اسی حالت میں موت عطا فرما, قبر کے عذاب سے حفاظت فرما, محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما, اس دن کی رسوائی سے بچا لے, اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما, اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما, حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت مرحمت فرما. اے اللہ نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے, دانے ہاتھ میں نام اعمال نصیب فرما, پل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پورے پوری حفاظت فرما کر, اے اللہ جنت کے اندر دخول اولی نصیب فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما, مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما, قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما, مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما. اے اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما, بے گھروں کو گھر عطا فرما, بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما, بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما, بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. اے اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کے اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع فرما بردار بنا کر ان ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما. جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح جوڑ عطا فرما کر ان کے نکاح کی صورتیں پیدا فرما. جن کے نکاح ہو چکے ہیں لیکن ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں, اے اللہ ان کو ازدواجی زندگی کی خوشگواریاں نصیب فرما. اے اللہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی, جان و مال کی, عزت و آبرو کی, اہل و عیال کی, تجارت و زراعت و کاروبار کی, ہر چیز کی پوری پوری حفاظت فرما. پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما, ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے. اے اللہ شام میں غوطہ کے اہل سنت و جماعت کی بھرپور نصرت فرما, ان مظلومین کی حمایت فرما, روسی اور بشار کے درندوں اور اے اللہ ایرانی درندوں کے مظالم سے اے اللہ ان کی حفاظت فرما, نجات عطا فرما. اے اللہ شرط و سد کے حالات کو اہل حق کے حق میں سازگار بنا دے. اے اللہ اسلامی ممالک کے سربراہوں کو ہدایت عطا فرما, بے دینوں اور ملحدوں کی سربراہی سے ان ممالک کو نجات عطا فرما کر دیندار امانت دار غیرت ایمانی سے بھرپور ہاتھوں میں اقتدار عطا فرما, جو اپنے اپنے علاقوں میں شریعت مطہرہ کو جاری و ساری کرنے والے ہوں. اے اللہ ترکی کے حکمرانوں کی بھرپور نصرت فرما, غیروں کی سازشوں اور اپنوں کی غداریوں سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ خلافت راشدہ کے نہج پر خلافت اسلامیہ قائم فرما, حرمین شریفین کی حفاظت فرما, تمام مدارس عربیہ, مکاتب قرآنیہ, مراکز دینیہ, خانقاہوں کی, مساجد کی, تبلیغی اور دینی مراکز کی, اور اے اللہ تیرے دین کا کام جہاں کہیں جن شکلوں میں ہو رہا ہے اور تیرے یہاں مقبول اور پسندیدہ ہے سب کی حفاظت فرما, کام کرنے والوں کی حفاظت فرما, ان کو اخلاص استقامت ہمت اور حوصلہ عطا فرما, ان کے راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما, ان کی مشکلات کو آسان فرما, ان کی ضروریات کی حفاظت فرما, ان کو مخلص اور فعال کام کرنے والے افراد عطا فرما. اللہ ان کاموں کو انجام دینے کے لیے ان کے مناسب اسباب و وسائل عطا فرما. اللہ ہمارے اس ملک میں امن و امان کی فضائیں قائم فرما, امن و امان کی فضائیں قائم فرما. یہاں بسنے والی قوموں میں آپس میں محبت, رواداری, حسن سلوک کو عام فرما. اللہ جو لوگ ان کے قلوب میں بغض و عداوت کے بیج بو کر اپنے ناجائز مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ ان کی سازشوں کو ناکام کر دے، ہندوتو کے علم برداروں کے ایجنڈوں کو ناکام کر دے، شاعر اسلامیہ کی حفاظت فرما، اللہ ان کو شریعت مطہرہ میں دخل دینے کی جرات نہ دے، اپنا فضل فرما دے، ہم پر فضل فرما دے، اے اللہ فضل فرما دے، اے اللہ ہمارے اقابر تیرے نیک بندوں نے جو سلسلے یہاں دین کے قائم فرمائے، مدارس انبیاء، مکاتب قرآنیہ، مراکز دینیہ، خانقاہیں، مساجد، تبلیغی دینی مراکز، دینی جماعتیں اور جمعیتیں، اے اللہ ان تمام کی حفاظت فرما، ان تمام کی حفاظت فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، تیری رضا و محبت ہمیں نصیب فرما، اے اللہ ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ اور ہمارے مشائخ جنہوں نے ہماری تعلیم و تربیت کے لیے مشقتیں اٹھائی، تکلیفیں جھیلی، ہماری غفلتوں کو برداشت کیا، ان تمام کو ہماری طرف سے تو اپنی شایان شان بہترین بدلہ دنیا اور آخرت کے اندر عطا فرما، جو جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اپنی رحمتوں کو فرودوں سے ڈھانپ لے، جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام و مراتب عطا فرما، جو موجود ہیں اللہ ان کی عمروں میں، ان کی صحت و قوت و عافیت میں، ان کے اعمال خیر میں، ان کی علمی دینی ملی خدمات میں بے انتہا خیر و برکت عطا فرما کر ان کی قدردانی کی تو ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ جو صلاحیتیں، جو قوا، اے اللہ جو نعمتیں، اے اللہ جو خوبیاں کمالات تو نے ہمیں عطا فرمائے، ان سب کو تیرے دین، علم دین اور ایمان و اسلام کی اشاعت کے لیے، حفاظت کے لیے، خدمت کے لیے استعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اللہ ان قیمتی سرمایوں کو دنیا کے پیچھے ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما، ابنائے دنیا میں سے نہ بنا، ابنائے آخرت میں سے بنا لے، ابنائے آخرت میں سے بنا لے، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، اے اللہ آج تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک کلمات اور مبارک اے اللہ حدیث کا مقبول مجموعہ اے اللہ اختتام کو پہنچا ہے، اور اے اللہ آج تک تیرے نیک بندوں کا تجربہ یہی ہے کہ اس کے ختم پر جو دعائیں قبول ہوتی کی جاتی ہیں قبول ہوتی ہیں، اے اللہ اگرچہ ہماری دعائیں قبولیت کے لائق نہیں، لیکن اے مولا، اے اللہ تو تو بغیر لیاقت، بغیر استعداد کے سب کچھ آج تک تو نے ہمیں عطا فرمایا، اے اللہ ہماری دعاؤں کو بھی معاذ اپنے فضل سے قبول فرما لے، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، تیرے یہ بندے بڑی تمنائیں اور امیدیں لے کر کے آئے ہیں، سب کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہے، اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور اور برائیوں سے بنا چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، اللہ اس موقع پر منتظمین مدرسہ سے جن لوگوں نے خصوصیت سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ ان کی دعائیں، ان کی تمنائیں بھی پوری فرما، اس مجلس میں جو لوگ نکاح ہوئے اللہ ان دونوں نکاحوں میں بے انتہا خیر و برکت مقدر فرما، دونوں جوڑوں میں آپس میں محبت و رحمت پیدا فرما، ہر ایک کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما، آپس کی غلطیوں سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ہر ایک کو ایک دوسرے کا معین و مددگار، اور گناہ اور برائی کے کاموں سے ایک دوسرے کی حفاظت کا ذریعہ بنا، اے اللہ اس ازدواجی زندگی کی حقیقی خوشیوں سے ان کو مالا مال فرما کر خوشگوار اور قابل رشک ازدواجی زندگی عطا فرما، ان نکاحوں کو نگاہوں اور شرمگاہوں کی عفت و عصمت و پاکیزگی اور نیک اولاد کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا، ان کی روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما، اور نکاح کی نسبت سے جتنی خیر اور بلاغ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی اور بتلائی ہے ان کو عطا فرما, اور نکاح کی نسبت سے جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہی گئی ہے اس سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.